اتوار 26 اکتوبر کے سائرین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام۔ برطانیہ نے افغانستان میں اپنا آخری فوجی اڈہ افغان حکومت کے حوالے کر دیا ہے، اس تبدیلی پر پاکستان کے خدشات۔
پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اگر غیر ذمہ دارانہ انخلاء ہوگا تو افغان فوجیں شاید حالات کو نہ سنبھال سکیں اور اس کا منفی اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ برطانیہ نے افغانستان میں اپنا آخری فوجی اڈہ کیمپ بیسٹین آج افغان افواج کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد افغانستان سے برطانوی افواج کا انخلا حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ برطانوی افواج 2001 سے افغانستان میں موجود ہیں اور کیمپ بیسٹین 2006 کے بعد سے ان کا مرکزی اڈہ رہا ہے۔ یہ کیمپ افغانستان کے صحرائی صوبے ہلمند میں واقع ہے اور ان دنوں تقریباً 2700 برطانوی فوجی افغانستان میں موجود ہیں، جبکہ 2001 سے اب تک افغانستان میں ہلاک ہونے والے برطانوی فوجیوں کی تعداد 453 ہے۔ بھارت کی دائیں بازو کی مودی حکومت نے امریکہ کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اربوں ڈالر کے ٹینک شکن میزائل اسرائیل سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی نے بھارتی سرکاری حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ حکومت نے فوج کو جدید بنانے کے لیے کئی منصوبوں کی منظوری دی ہے، جن میں اسرائیل کے ساتھ 13.1 ارب ڈالر کے میزائلوں کا سودا بھی شامل ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق مذکورہ معاہدے کے تحت مودی حکومت اسرائیل سے 8,356 اسپائک میزائل اور 321 میزائل لانچرز خریدے گی، جن کی کل مالیت 32 ارب روپے ہوگی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے میں بد امنی کی وجوہات میں گزشتہ 30 سال کے دوران ہماری اپنی غلط پالیسیاں بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ میں بلوچی زبان کے ممتاز شاعر گل نصیر مرحوم کی مناسبت سے ایک تقریب کے موقع پر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اس سوچ کے لوگ موجود ہیں جو زبردستی اپنا ایجنڈا تھوپنا چاہتے ہیں۔
اس کے بہت سے وجوہات ہیں بلوچستان میں بد امنی کی، جو یہاں 30 سالوں میں جو ہماری جو ہے نا غلط پالیسیاں رہی ہیں ان کی وجہ سے یہاں بد امنی ہوا ہے۔ کہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، پاس ایسے رپورٹ نہیں آئے کہ کتنے پنجے گاڑ کے، لیکن یہ سوچ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو انتہا پسندی سے ساتھ اور زبردستی اپنا ایجنڈا وہاں پہ توسنا چاہتے ہیں۔
یوکرین میں نئی پارلیمان کے لیے ہونے والے ہنگامی انتخابات میں یوکرین کے باشندے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ صدر پیٹرو پوروشنکو نے اس موقع پر کیموفلاج پہن کر باغیوں کے کنٹرول والے علاقے کے قریب موجود یوکرینی افواج سے ملاقات کی اور کہا،
آئی تھنک دیٹ وی ول ہیو ایبسولیٹلی نیو پارلیمنٹ۔
یوکرینی صدر کہہ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک مکمل طور پر نئی پارلیمنٹ ہوگی جو ہمارے نئے ملک کے لیے کافی ہوگی اور اس نئی عوام کے لیے بھی مناسب اور کافی ہوگی جو میرے ملک میں اس انقلاب کے بعد سامنے آئے ہیں۔ یوکرین کے صدر کے الفاظ۔ ٹیونس میں پارلیمانی انتخابات کے دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہی ہے۔ 4 سال قبل طویل عرصے سے حکمران زین العابدین علی کی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے بعد یہ ملک میں پہلے انتخابات ہیں۔ ٹیونس میں موجود بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مطابق دن کے آغاز پر ہی لوگوں کی لمبی قطاریں پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹ ڈالنے کے لیے موجود ہیں۔ ٹیونس میں 50 لاکھ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور انہیں 100 سے زیادہ پارٹیز میں سے رہنماؤں کا انتخاب کرنا ہے۔ مصر میں ایک عدالت نے 23 جمہوریت پسند کارکنوں کو 3 سال کی سزا دے دی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے ملک میں سرکاری اجازت کے بغیر مظاہرے کیے تھے۔ ان پر عوام کے امن کے لیے خطرہ پیدا کرنے اور املاک کو نقصان پہنچانے کا الزام بھی ہے۔ سزا پانے والوں میں 2 مشہور کارکن یارا سلام اور ثنا سیف بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال مصر کی حکومت نے ایک قانون پاس کیا تھا جس میں ملک میں ایسے مظاہروں پر پابندی عائد کی گئی تھی جو پولیس سے اجازت نامہ لیے بغیر کیے جائیں گے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی افراد نے ملک میں ہونے والی اس رایاما کو نہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں واضح کیا جانا تھا کہ آئندہ ماہ ان کی تحریک کون سا راستہ اپنائے گی۔ یہ رایاما حکومت کی تجاویز ماننے سے متعلق تھی، تاہم اسے شروع ہونے سے 4 گھنٹے قبل ہی روک دیا گیا۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس رایاما کے ایجنڈے اور طریقہ کار پر کچھ اختلافات ہیں۔ جمہوریت پسند حامی لیڈرز نے مظاہرین سے معافی بھی مانگی ہے۔ ان کے مطابق وہ افراد جو حقیقت میں مکمل جمہوریت چاہتے ہیں انہیں پوری طرح سے بات چیت میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ یورپی یونین کے مالی محکمے کی جانب سے دیے گئے ایک پریشر ٹیسٹ میں یورو زون میں قائم بڑے بڑے بینکس ناکام ہو گئے ہیں۔
یورپی یونین میں مالی حکام کا کہنا ہے کہ یورو زون کے 24 بڑے بینک ایک سٹریس ٹیسٹ یا دباؤ کے امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، جبکہ ان میں سے 13 ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر اپنے لیے اربوں ڈالرز کے نئے فنڈز کی تلاش کرنا ہوگی۔ یورپی یونین کے بینکس کی نگرانی کرنے والے ادارے نے پورے یورو زون میں 120 سے زیادہ بینکوں کی نگرانی کی۔ اس تحقیق سے پتا چلا کہ وہ بینکس جو ناکام ہوئے ان کے پاس کم سے کم 25 ملین ڈالرز کا شارٹ فال ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
Thanks, Islamabad. Sorry, I bought the bed in a bit early there. That was my fault. I shall get a slap later for that, I expect.
لوگوں سے بچڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
بلوچستان کے لاپتہ افراد کے رشتہ دار۔
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کی دائیں بازو کی مودی حکومت نے امریکہ کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اربوں ڈالرز کے ٹینک شکن میزائل اسرائیل سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے مزید تفصیل آگے چل کر آنے کو ہیں۔ اب چلتے ہیں سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف۔ برطانیہ نے افغانستان میں اپنا آخری فوجی اڈا کیمپ بیسچین کو آج افغان افواج کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد افغانستان سے برطانوی افواج کا انخلا حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ برطانوی افواج جو 2001 سے افغانستان میں موجود ہیں اور کیمپ بیسچین 2006 کے بعد سے ان کا مرکزی اڈا رہا ہے، اس حوالے سے مزید تفصیل کے ساتھ کابل سے سعید انور۔ سعید انور،
آج کا دن افغانستان میں مقیم برطانوی افواج کے لیے ایک اہم دن تھا۔
We can now officially say that Britain's war in Afghanistan is finally over after 13 long years. It all began
افغانستان میں 13 سال کی طویل فوجی مشن کے بعد آج برطانیہ نے افغانستان میں اپنا آخری فوجی اڈا کیمپ بیسچین کو افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کیا، جس کے نتیجے میں جنگ زدہ افغانستان سے برطانوی افواج کا انخلا حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند میں واقع کیمپ بیسچین، جو افغانستان میں برطانیہ کا سب سے اہم فوجی مرکز تھا، ایک زمانے میں یہاں 14,000 برطانوی فوجی مقیم تھے، اور اس صوبے میں طالبان کے خلاف جنگ میں ان فوجیوں کا اہم کردار تھا۔ لیکن اب جب یہ فوجی یہاں سے نکل رہے ہیں تو سیکیورٹی کے حالات یہاں کیسے ہوں گے؟ برطانیہ کے وزیر دفاع میشل فالون نے اس سلسلے میں بی بی سی کو بتایا، برطانوی وزیر دفاع کہہ رہے تھے گزشتہ چند سالوں میں یہاں انسرجنسی تھی، لیکن ہلمند کے شمال میں طالبان کے خلاف آپریشن کو افغان آرمی لیڈ کرتے رہے ہیں۔ یہ افغان فورسز ہی ہیں جو لڑ رہے ہیں، اور اب افغان فورسز مکمل ذمہ داری لے رہے ہیں۔ اب یہاں 300,000 سے زیادہ مضبوط افغان آرمی اور پولیس موجود ہے، اور انہوں نے ایک ڈیموکریٹک انتخابات کی سیکیورٹی سنبھالی۔ افغانستان میں اب ایک منتخب صدر ہے اور قومی اتحاد حکومت اقتدار میں آیا ہے، اس لیے افغانستان کو بہتر سیکیورٹی مستقبل کا موقع حاصل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب افغان سیکیورٹی حکام کا بھی کہنا ہے کہ وہ صوبے ہلمند میں سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کوئی بھی تشویش کی بات نہیں ہے۔ جنرل افضل امان افغانستان کے وزارت دفاع کے آپریشن کمانڈ اس سلسلے میں کہتے ہیں، ہلمند کی سیکیورٹی اور کیمپ بیسچین کی ذمہ داری لینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہاں فوجی ساز و سامان کے فیسلٹیز موجود ہیں۔ ایک اہم اسٹریٹجک ہوائی اڈا ہے جو بہت اہم ہے، لیکن یہ کیمپ فوجی ساز و سامان کے بغیر برطانوی فوجی نے افغان فورسز کے حوالے کیا ہے۔ جو وسائل ہمیں چھوڑ دی گئی ہے، جیسے جنریٹر وغیرہ، اس کے علاوہ اور فوجی ساز و سامان یہاں نہیں چھوڑیں گے، جس کی وجہ سے افغان فورسز کو آپریشن کرنے میں مدد ملے گی۔ ایسے کوئی فوجی ساز و سامان نہیں چھوڑے ہیں۔ برطانوی اور افغان سیکیورٹی حکام تو پر امید ہیں، لیکن صوبے ہلمند کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہاں مقامی لوگوں کا بھی یہ تصور ہے کہ اب افغان فورسز امن و امان قائم رکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ ہلمند کی ایک شہری
زمانوم خان محمد دلمن ولایت وسیدون کیم ہلمن پرت برطانوی زواکونو وس مج ملی زواکونو کوالی سی چی د ہلمند۔
اب ہمارے سیکیورٹی فورسز برطانوی فورسز کے بغیر بھی ہلمند میں امن و امان قائم رکھ سکے گی، جس طرح ہمیں توقع تھا اب ایسا ہی ہوا ہے، اور غیر ملکی افواج کے بغیر ہمارے فورسز مضبوط ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ میرا توقع یہ ہے کہ ہلمند کے ہر کونے میں اس صوبے کی سیکیورٹی ہمارے اپنے ہی فورسز قائم رکھیں گے۔ برطانیہ نے افغانستان کے 13 سال کے جنگ میں بھاری قیمت ادا کی ہے۔ برطانیہ نے ان 13 سالوں میں 20 بلین پاؤنڈ کے قریب اخراجات کے علاوہ برطانیہ کے 453 فوجی افغانستان میں اپنی جانیں کو بیٹی ہیں۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ سال 2014 کے بعد اس ملک کے 500 کے قریب فوجی افغانستان میں مقیم رہیں گے، لیکن وہ بھی فوجی آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغانستان سے برطانیہ کا آخری فوجی اڈا آج رسمی طور پر ختم ہو گیا ہے، مگر امریکہ کے زیر قیادت بین الاقوامی افواج ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے۔ برطانیہ کے فوجی انخلا کے بعد افغانستان میں کیا صورتحال بنے گی، اس کے لیے میں نے افغانستان پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے بات کی۔
افغانستان سے تو نیٹو اور امریکہ اور برطانیہ نے وعدہ کیا تھا کہ 2014 کے اینڈ میں وہ افغانستان سے نکلیں گے، اور افغانستان کے فوج کو وہ تمام فوجی مراکز ہینڈ اوور کریں گے جو امریکہ اور برطانیہ کے کنٹرول میں تھی، تو وہ اس وعدے کے مطابق وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں۔
موسیٰ خان جلال زئی صاحب، یہ سیکیورٹی ایگریمنٹ پر کیا کہیں گے جو افغان صدر اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا؟
اصل میں یہ اس ایگریمنٹ کا تسلسل ہے جو 2002 میں کرزئی، حامد کرزئی نے امریکہ کے ساتھ کیا تھا کہ امریکن فوجی افغان قانون کے دائرے میں نہیں آئیں گے، چاہے وہ جو بھی کچھ کرے، جس طرح کہ مشرف صاحب نے یہ ایگریمنٹ سائن کیا تھا، یہ اس کا تسلسل ہے۔ مگر یہ ایگریمنٹ زیادہ مؤثر نہیں رہے گا، امریکنز کو آزادی حاصل ہوں گی جیسے پچھلے ایگریمنٹ میں تھا کہ وہ جہاں چاہے اور جب جس وقت چاہے کروں کی تلاشی لے اور بمباری کرے، اور جس کو ڈیٹین کرے وہ چاہے جس کو سزا دے۔
عالمی فوجوں کے انخلا کے بعد جو صورتحال بنے گی، کیا افغانستان کے اپنے ادارے اور فوج اس قابل ہے کہ ملک کو مستحکم رکھ سکے اور سلامتی سے منسلک اپنی ذمہ داری پوری کر سکے؟
میرے مطالعے کے مطابق یہ ناممکن ہے کہ افغان فوج اور سیکیورٹی ادارے ابھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں امن لا سکیں گے، کیونکہ لسانی اور فرقہ وارانہ جو ڈیوائڈ ہے، جو اور پھر دوسرا یہ کہ افغان فوج کی مکمل نمائندگی جو ہے وار لارڈز کو حاصل ہے، اپوائنٹمنٹس بھی وار لارڈز کی ریکمنڈیشن پہ ہو جاتی ہے، لسانی بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال سے ہر مہینے تقریباً 500 یا 1000 فوجی مارے جاتے ہیں مختلف صوبوں میں، اور جنگ پورے افغانستان میں جاری ہے، حالانکہ انٹرنیشنل فورسز ابھی ٹیکنیکل بھی نہیں ہے۔
چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ عملی طور پر تو ملک کا بہت بڑا حصہ طالبان یا شدت پسندوں کے زیر قبضہ ہے، تو ملک کی سلامتی کتنی مستحکم دکھائی دیتی ہے آپ کو؟
مجھے تو 10% بھی مستحکم نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ پرائیویٹ ملیشیاز ہے شمالی افغانستان، طالبان اور شمال پرائیویٹ ملیشیاز کا افغان فوج کے ساتھ لڑائی ہے، جنوبی افغانستان میں اور مشرقی افغانستان میں لڑائی ہے، کنر پر اور نورستان پر طالبان کا قبضہ ہے، جلال مضافات پہ طالبان کا قبضہ ہے، کابل کے مضافات میں کابل کا کوئی بھی فوجی جرنیل یا سویلین شہر سے 2 کلومیٹر باہر نہیں جا سکتے ہیں، تو یہ کیسے سیکیورٹی ہے، کیسے عملیات؟
یہ تھے افغانستان پر کئی کتابوں کے مصنف اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی۔ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کا انخلا تو پہلے سے ہی ایک طے شدہ معاملہ تھا، مگر اب جب انخلا شروع ہو گیا ہے تو کیا علاقائی ممالک، خاص کر پاکستان، بعد کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ یہ سوال میں نے خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی سے کیا۔
دیکھیں یہ تو کافی منصوبہ بندی تھی، کافی عرصے سے یہ معلوم تھا دسمبر کے آخر تک اس سال میں ساری غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی۔ نیٹو کے فوجی ابھی بھی کئی ہزار ہیں، ان کو آہستہ آہستہ نکلنا ہے۔ برطانیہ کی جو فوجیں تھیں خاص طور پہ ہلمند کے صوبے میں، وہاں پہ ان کا ایک بڑا مرکز تھا کیمبیسٹین، وہاں سے ان کی انخلاء تقریباً مکمل ہو گیا، لیکن امریکی فوجی کافی وہاں پر اب بھی موجود ہیں، اور چونکہ انہوں نے افغانستان کی حکومت کے ساتھ سیکیورٹی کا معاہدہ بھی کیا ہے، تو ان کے 9,800 فوجی اگلے سال بھی یہاں پہ رہیں گے، اور ان کے علاوہ نیٹو کے بھی تقریباً 4,000 فوجی رہیں گے۔ تو مکمل انخلاء تو نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اکثر وہاں پہ غیر ملکی فوجی ہیں وہ نکل جائیں گے۔
جی رحیم اللہ، پاکستان تو ان تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے کہ عالمی افواج کے انخلاء کے بعد افغانستان غیر مستحکم ہو سکتا ہے یا صورتحال بگڑ سکتی ہے، تو پاکستان کن خدشات کے تحت یہ سوال اٹھاتا رہا ہے؟
دیکھیں پاکستان نے کہا تھا کہ افغانستان سے جو غیر ملکی فوج کا انخلاء ہو رہا ہے وہ ایک ذمہ دارانہ رسپانسیبل انخلاء ہونا چاہیے، یعنی وہاں پہ کوئی خلا نہ ہو۔ میرے خیال میں پاکستان کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کی جو فوج ہے 3.5 لاکھ سے زیادہ، ان کی مکمل تربیت نہیں ہوئی، ان کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ غیر ملکی فوج کا جو انخلاء ہے، جو ان کی جگہ ہے، اس کو صحیح طریقے سے پر کرے۔ تو پاکستان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اگر غیر ذمہ دارانہ انخلاء ہوگا تو افغان فوجیں شاید حالات کو نہ سنبھال سکیں، اور اس کا منفی اثر پاکستان کے اوپر پڑے گا۔ اگر افغانستان میں جنگ میں تیزی آئے گی، طالبان کے حملے بڑھیں گے، تو پھر ممکن ہے کہ وہاں سے کچھ افغان مہاجرین پاکستان میں داخل ہو جائیں۔ پہلے بھی یہاں پہ تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اگر یہ مزید وہاں پہ جنگ ہوگی تو پھر پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ بھی کشیدہ ہو جائیں گی، اور یہاں سے بھی لوگ افغانستان جائیں گے، افغانستان سے پاکستان آئیں گے۔ یہاں پاکستان کے اوپر اس کا ایک بہت ہی منفی اثر پڑے گا۔
تو اب جو صورتحال بنے گی اس کے نتیجے میں پاکستان یا خصوصاً فاٹا پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟
دیکھیں پاکستان میں یہاں پہ فوجی کارروائی اس وقت شمالی وزیرستان اور خیبر ایجنسی میں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بھی تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے۔ پہلے بھی یہاں پہ تقریباً 15 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے تھے، تو 25 لاکھ لوگ تو پاکستانی ہیں جو بے گھر ہوئے۔ پھر یہ افغان مہاجرین جس طرح میں نے پہلے کہا تقریباً 30 لاکھ ہیں، اور مزید بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پاکستان کے اوپر ایک دباؤ ہوگا، اور پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے پہلے ہی اتنی اچھی نہیں ہے، مزید اس کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ پھر جس طرح میں نے پہلے کہا طالبان کے حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو پاکستان میں کئی طالبان کمانڈر اور جنگجو چھپے ہوئے ہیں، تو یہ بھی افغانستان جائیں گے اور پاکستان کے اوپر الزام لگے گا کہ پاکستان ان کا راستہ نہیں روک رہا۔ اور پھر ممکن ہے کہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی طالبان جو کئی ہزار افغانستان میں موجود ہیں، کونڑ میں، نورستان میں، ننگرہار میں، وہاں سے وہ پاکستانی علاقوں میں حملے کر سکتے ہیں، پہلے بھی حملے کر رہے ہیں، ان حملوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کو تشویش ہے کہ افغانستان کی جو ابھی نئی منتخب حکومت ہے یا جو ان کے صدر ہیں ڈاکٹر اشرف غنی، وہ شاید پوری طرح حالات کو قابو نہ کر سکیں اور پاکستان کے مشکلات میں اضافہ ہو۔
یہ تھے خطے کے امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف سعید۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر سمانتھا پاور نے ایبولا بحران پر بین الاقوامی برادری کے کردار کی مذمت کی ہے۔ وہ ایبولا سے متاثرہ مغربی افریقی ممالک کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے ایبولا سے متعلق بین الاقوامی رد عمل کو بالکل مختلف اور نئے پیمانے پر لے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ گنی، لائبیریا اور سیرا لیون کے دورے کے دوران وہ ایبولا کوآرڈینیشن سینٹرز کا دورہ کریں گی، جہاں ان کی امریکہ اور اقوام متحدہ کے طبی کارکنوں سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک۔
سمانتھا پاور ایبولا سے متاثرہ مغربی افریقی ممالک کے دورے پر ہیں۔ گنی پہنچنے پر انہوں نے ایبولا پر قابو پانے کی کوششوں میں بین الاقوامی برادری کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ممالک جنہوں نے ساتھ دینے کی پیشکش کی تھی ابھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پائے۔ اور کہا کہ اقوام متحدہ میں جہاں وہ روزانہ کام کرتی ہیں کئی ممالک ہیں جو قراردادوں پر دستخط کرتے ہیں اور امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ممالک کے کام کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ان ممالک نے خود متاثرہ علاقوں میں ابھی تک ڈاکٹر بھیجنے، بستر پہنچانے یا مالی امداد دینے جیسی کوئی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے۔ ادھر امریکہ میں ایبولا کا معاملہ سامنے آنے کے بعد امریکی شہر نیو یارک اور نیو جرسی کے گورنروں نے گزشتہ روز حکم جاری کیا کہ مغربی افریقی ممالک سے آنے والے ان تمام مسافروں کو 21 دن کے لیے الگ تھلگ رکھا جائے جن کا واسطہ کسی بھی طرح سے ایبولا کے مریضوں سے رہا ہے۔ امریکہ کے ایک امدادی کارکن ڈاکٹر رک سیکرا، جو کہ اگست کے مہینے میں لائبیریا سے امریکہ آنے پر ایبولا وائرس سے متاثر قرار پائے، بعد ازاں علاج کے بعد انہیں صحت مند قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے طبی کارکنوں کو الگ تھلگ رکھے جانے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
میں سوچ رہا ہوں کہ لوگوں کو الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ امریکی معالج اور نرسوں کی ایک کوشش ہے۔ ہاں بالکل، جو لوگ یہ اقدام لے رہے ہیں وہ اس کا مکمل اختیار رکھتے ہیں، وہ اپنے دائرہ کار میں کام کر رہے ہیں، لیکن میری تشویش یہ ہے کہ سب سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ ضرورت تو یہ ہے کہ ہم اس وائرس پر قابو پانے کے لیے رضاکار برتی کریں جو مغربی افریقہ جائیں اور وہاں اس پر قابو پائیں۔ یہی صورت ہے جو بالآخر ہم سب کو اس مرض سے نجات دلائے گی۔
امریکی صدر باراک اوباما نے نیو یارک میں ڈاکٹر کے ایبولا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کے بعد لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کے رد عمل کی تعریف بھی کی جو کہ معمول کے مطابق اپنے دفاتر اور کام کی جگہوں پر جا رہے ہیں، اور کہا،
پیشنٹس کین بیٹ دس ڈیزیز اینڈ وی کین بیٹ دس ڈیزیز۔
صبر و تحمل سے ہی اس بیماری کو شکست دی جا سکتی ہے اور ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن ہم سب کو بہت چوکس رہنا ہے۔ وفاقی، ریاستی اور مقامی ہر سطح پر مل کر کام کرنا ہوگا، اور ہمیں عالمی رد عمل کی قیادت کرتے ہوئے اس مہلک مرض کو روکنا ہوگا۔ امریکہ کو اس سے محفوظ رکھنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اسے مغربی افریقہ میں ہی اس کو جڑ سے اکاڑ پھینکا جائے، اور ہمیں خوف سے نہیں بلکہ سائنسی طریقے سے حقائق کی روشنی میں چلنا ہوگا۔
عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ اگرچہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک دنیا بھر میں 10,141 افراد کو ایبولا وائرس لگ چکا ہے، لیکن مریضوں کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔
آج لندن میں ملین مارش کے نام سے کشمیری رہنماؤں نے ایک جلوس نکالا ہے۔ اس جلوس میں اس وقت ہمارے ساتھی فراز ہاشمی موجود ہیں۔ جی فراز، جلسے کی کیا صورتحال ہے؟
جی، یہ فریڈم مارچ کے شرکا، جس میں کئی ہزار کشمیری شریک ہیں، وہ ابھی جمع ہو رہے ہیں ٹرافلگر اسکوائر پہ۔ میں اس وقت ٹرافلگر اسکوائر میں موجود ہوں۔ یہ ریفرینڈم مارچ ابھی کچھ دیر کے بعد یہاں سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جائے گا، اور وہاں پر وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی رہائش گاہ پر ایک میمورینڈم، ایک یادداشت پیش کی جائے گی۔
جی فرض، کیا 1 ملین موجود ہیں وہاں، جیسا کہ اس ملین مارچ کا نام دیا گیا ہے؟
جی، اس کو کچھ لوگ ملین مارچ کر رہے تھے، کچھ فریڈم مارچ کر رہے تھے، لیکن میری بیرسٹر سلطان محمود، جو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، جو اس کے منتظم ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ ملین لوگ اس میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔
فراز، کیا وہاں کوئی بڑے رہنما ہیں موجود وہاں پہ؟ آپ کی بات ہوئی
یہاں؟ بات تو کسی سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں بہت اچھا خاصا اجتماع ہے اور میرا اسٹیج تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اسٹیج پہ لوگ برٹش پارلیمنٹ کے کئی ارکان نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے سیاستدان جن میں بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور بیرسٹر سلطان محمود موجود ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے کشمیری رہنما ہیں، لیکن وہاں تک میری نظر نہیں پہنچ پا رہی۔ بہت سارے جھنڈے ہیں، بینرز ہیں، پلے کارڈز ہیں، لوگوں میں خاصا جوش و خروش بھی ہے، اور لوگوں نے چوغے پہنے ہوئے ہیں جن پہ کشمیر کے نعرے لکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، ان پر نعرے لکھے ہیں، بھارت کے خلاف نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک میرے یہاں پہنچنے پر ایک سکھ رہنما اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اور مجھے ان کا بھی نام معلوم نہیں ہو سکا، لیکن کیونکہ یہاں پہ رش اتنا ہے اور لوگ اتنے زیادہ ہیں اس بنا پر۔
فراز، کیا اس طرح کے نعروں یا جلسوں سے ان کے مطالبات پورے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ کشمیری رہنماؤں نے جو مطالبات رکھے ہیں؟
دیکھیے، یہ اس طرح کے بین الاقوامی مسائل ایک دن کے جلسے، جلوس اور نعروں سے حل نہیں ہوتے، اس کے لیے بڑی طویل جدوجہد چاہیے ہوتی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یہاں پہ فلسطین کے حق میں جو مظاہرے ہوئے اس کے بعد برٹش پارلیمنٹ میں ایک تحریک منظور ہوئی جس پر جس کے حق میں ووٹ پڑے, بڑی اکثریت میں حق میں ووٹ پڑے. تو اس طرح کے جلسے جلوس جو ہوتے ہیں وہ دباؤ کریٹ کرتے ہیں حکومتوں پر, اور میرا خیال ہے اس جلسے کا بھی اور اس مارچ کا بھی یہی مقصد ہے.
جی بہت شکریہ, شکریہ فراز. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بھارت کے دائیں بازو کی مودی حکومت میں
سیربین کے ساتھ عامر احمد خان کا سلام قبول کیجیے. شریف برادران سمیت 21 اعلی عہدیداروں کے خلاف قتل کا مقدمہ درج.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. آج کے جہاں نما کے بڑے موضوع. امریکی ریاست میزوری میں سیاحہ مائیکل براؤن کی آخری رسومات.
سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کے مسلمانوں کے لیے تنظیم کی شاخ قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. تجزیہ کار نے کہا.
سیربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر باراک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا, مگر کیا خود پاکستان میں دولت اسلامیہ کے حامیوں کو روکنے کی کوئی حکمت عملی ہے؟
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سباناز.
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دبئی میں کھیلے جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان نے 221 رن سے جیت لیا. اس میچ میں ذوالفقار بابر نے اپنے کریئر کی بیسٹ بالنگ کرتے ہوئے 74 رنز کے عوض 5 وکٹیں حاصل کی. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلتے ہوئے یاسر شاہ نے دوسری اننگز میں 50 رنز دے کر 4 کھلاڑی آؤٹ کیے. میچ میں انہوں نے 116 رنز پر 7 وکٹیں حاصل کی. آسٹریلیا کی 15 وکٹیں اس میچ میں اسپنرز کی جھولی میں آ گری. پاکستان کو پہلی کامیابی کے لیے 18 اوورز تک انتظار کرنا پڑا جب عمران خان نے کرس روجر کے دفاع میں شگاف ڈالا. مچل مارشل اپنے پہلے میچ میں دوسری مرتبہ ذوالفقار بابر کا شکار ہوئے. انہیں صرف 3 رنز پر قریب کھڑے اظہر علی نے کیچ کیا. اس میچ کی جیت کے ساتھ ہی پاکستان کو 0-1 کی برتری بھی حاصل ہوگی. اس سے پہلے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز بھی کھیلی گئی جس میں پاکستان کوئی بھی میچ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا. ٹینس میں سنگاپور میں ہونے والے وومنز ٹینس ایسوسی ایشن کے فائنل میں خواتین ڈبل مقابلے میں بھارت کی ثانیہ مرزا اور زمبابوے کی کارا بلیک کی جوڑی نے تائیوان کی کھلاڑی شویشیا اور چین کی کھلاڑی پنگ اور شائے کو 6-1-6-0 سے شکست دے کر جیت اپنے نام کر لی. دوسری جانب اسپین میں ہونے والے ویلنسیا اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے فائنل میں آج برطانیہ کے اینڈی مرے کا مقابلہ اسپین کے کھلاڑی ٹومی روبیٹو سے ہوگا. فٹ بال کے پریمیئر لیگ کے مقابلوں میں آج فٹ بال کلب ایورٹن کا مقابلہ برنلی کی ٹیم سے ہو رہا ہے. نیو کاسٹل یونائٹیڈ کی ٹیم ٹاٹنہم کے آمنے سامنے ہے, جبکہ لیگ ٹیبل پر 22 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہنے والی چیلسی کی ٹیم کا مقابلہ مانچسٹر یونائٹیڈ کی ٹیم سے ہوگا.
آج سندھ میں ایم کیو ایم نے ہڑتال کا اعلان دیا ہے, اور اس پہ آگے چل کر بات کریں گے ہم ایم کیو ایم کے رہنما اور قوم پرست رہنماؤں سے. آج کراچی اور سندھ کے شہروں میں متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کے کال پر پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کے اس بیان کے خلاف ہڑتال کی گئی ہے, جس میں انہوں نے مبینہ طور پر مہاجر کا لفظ استعمال کر کے کراچی کے شہریوں کی توہین کی ہے. یہاں پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا. سنیے نخبت ملک کی زبانیں.
برطانیہ نے افغانستان میں اپنا آخری فوجی اڈا کیمپ بیسٹین آج افغان افواج کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد افغانستان سے برطانوی افواج کا انخلا حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت نے امریکہ کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اربوں ڈالر کے ٹینک شکن میزائل اسرائیل سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے میں ایسی سوچ کے لوگ موجود ہیں جو زبردستی اپنا ایجنڈا تھوپنا چاہتے ہیں۔ یوکرین میں نئی پارلیمان کے لیے ہونے والے ہنگامی انتخابات میں یوکرین کے باشندے آج ووٹ ڈال رہے ہیں۔ تیونس میں زین العابدین کی حکومت گرائے جانے کے بعد آج پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی افراد نے حکومت کی تجاویز ماننے کے حوالے سے کروائے جانے والی ایک رائے عامہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج کراچی اور سندھ کے کئی شہروں میں متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کی کال پر پیپلز پارٹی کے رہنما سید خورشید شاہ کے اس بیان کے خلاف ہڑتال کی گئی، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر مہاجر کا لفظ استعمال کر کے کراچی کے شہریوں کی توہین کی۔ ایم کیو ایم کی کال میں ایک مہاجر صوبے کا مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے۔ آج کی ہڑتال کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے کراچی میں نامہ نگار ریاض سہیل سے بات کی۔
آج کراچی میں کاروبار مکمل طور پر بند رہا۔ ویسے تو اتوار کے روز کراچی میں اکثر تجارتی مارکیٹ بند رہتے ہیں، مگر کچھ ایسی مارکیٹیں ہیں جو اتوار کے روز بھی کھلی رہتی ہیں۔ ان مارکیٹوں کے علاوہ پیٹرول پمپ مکمل طور پر بند تھے، جبکہ جو سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ کراچی کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں حیدرآباد، نواب شاہ اور سکھر میں بھی کاروبار بند نظر آیا۔
ریاض، حکومت کی جانب سے کیا اقدامات دیکھنے کو ملے؟
جی، بڑے پیمانے پہ یہ یوم سوگ پرامن طور پر منایا گیا۔ مٹھی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے میڈیا سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے جو بھی جائز مطالبات ہیں وہ ان پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کسی بھی ناجائز مطالبے پر غور بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا تھا، جو بھی پرامن طریقے سے اختتام پذیر۔
جی، سیاسی جماعتوں خصوصاً قوم پرستوں کا کیا رد عمل تھا؟
متحدہ قومی مومنٹ کی جانب سے جب علیحدہ صوبے کا مطالبہ سامنے آیا تھا تو خاص طور پر قومی عوامی تحریک کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سندھ ترقی پسند پارٹی کی جانب سے بھی اسٹرائک کی کال دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس پر کل جماعتی کانفرنس بھی منعقد کی جا چکی ہے، جس میں اس مطالبے کو غیر آئینی اور غیر قانونی بھی قرار دیا گیا تھا۔
یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض سہیل، جو آج کراچی اور سندھ کے کئی شہروں میں متحدہ قومی موومنٹ کے کال پر تفصیل بتا رہے تھے اسٹرائک کے۔ متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم نے آج جو ہڑتال کی اس کے پس منظر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں محروم رکھا گیا ہے، مگر سندھ کے قوم پرست رہنما ایاز پلی جو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا موقف درست نہیں ہے۔
دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم کے دوست جو کہتے ہیں کہ شہری علاقوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ایم کیو ایم کا گورنر 1996 سے آج تک ہے 17 سال سے، ہیلتھ منسٹری 15-16 سال سے ان کے پاس ہے، ان کے ناظم کراچی میں 11 سال رہے ہیں، ان کے ناظم حیدرآباد میں 10 سال رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ اور پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ان کے پاس 5-5, 10-10 سال رہا ہے۔ 1988 سے آج تک 26 سال میں 23 سال وہ حکومت میں رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے۔ KESC، اسٹیل مل، KPT، کراچی واٹر بورڈ، KDA وغیرہ، ان میں ان کے لاکھوں ملازمین ہیں، جن میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے گرفتار بھی ہیں بہت سے جرائم میں۔ اور کراچی میں جہاں تک ان کے ناظم رہے ہیں تو وہ کہتے رہے ہیں کہ کراچی میں ہم بڑا انصاف کریں گے ڈیولیوشن سے، پاور نچلی سطح پہ لانے سے، جب کراچی کے 5 اضلاع تھے ان کو ختم کر کے انہوں نے 1 کروڑ آبادی والے، 1.15 کروڑ آبادی والے کراچی کو 1 ضلع بنا دیا، اور 15 لاکھ والے حیدرآباد کو 4 اضلاع میں تقسیم کر دیا۔ لیاری، سوراب گوٹ، ابراہیم حیدری، ملیر، حدید، کیاماڑی، سچل، شانتی نگر، بھٹرائی آباد، لانڈی، یہ تمام علاقے اگنور رہے، وہاں ڈرینیج نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کراچی میں کچھ نہیں ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ سندھ کے طالب علموں کو کراچی جو ان کا کیپٹل ہے وہاں داخلاؤں کی اجازت نہیں ہے، سروسز کی اجازت نہیں ہے، جاب کی اجازت نہیں ہے۔ اب کسی بھی علاقے میں اگر کچھ لوگ بس جائیں 20-25 سال سے، تو کیا لندن کے ساؤتھ ہال میں بسنے والوں کو آپ الگ صوبہ بنانے دیں گے؟ وینکوور میں بنانے دیں گے؟ بیڈ فورڈ میں پاکستانی بستے ہیں؟ کیا ڈیوان شکاگو میں رہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں صوبہ بنا دیں؟ لٹل انڈیا جو سنگاپور میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنگاپور میں صوبہ بنا دیں؟ صوبے بنتے ہیں ہزاروں سالوں کی کلچرل گروتھ سے، کلچرل ایولیوشن سے، ترقی سے، ایک بانڈ سے، اور ایک بڑی مستقل ایک اسٹرگل سے۔ یہ 30-40 سال میں نہیں ملتے۔
اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں، تو
جب 1955 سے 1970 تک ون یونٹ تھا اور پورا پاکستان مغربی پاکستان تھا اور نقشے پر سندھ تو کیا کوئی بھی صوبہ نہیں تھا، تب تو کسی نے احتجاج نہیں کیا تھا؟
یہ بھی بات دعویٰ جس میں بھی کیے غلط کیے کہ کوئی احتجاج نہیں ہوا تھا، ون یونٹ کو توڑوایا رسول بخش پلی جو، جی ایم سید، ذوالفقار علی بھٹو، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے ون یونٹ کو اپوز کیا، ایوب خان کو پیچھے ہٹنا پڑا، سندھیوں، بلوچوں، پشتون، انہوں نے سب نے مل کر ون یونٹ کو توڑوایا. اور دوسری بات محترمہ یہ ہے کہ کراچی میں جو آبادی ہے 1,15,20,00,000، اس میں سے 90-95,00,000 سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، سرائکی، برمی، افغانی، ایرانی، پارسی، بوری آباد ہیں. تو کیا بقیہ 25,00,000 کے لیے صوبہ بنا کے دے دیا جائے 1,20,00,000 میں سے؟ اور کیا سارے اردو بولنے والے ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں؟ اگر ہیں تو پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پی پی پی، ان کو ووٹ کون دیتا ہے؟ وہ کیوں ایم کیو ایم سے نشستیں جیت جاتی ہیں؟ اور اس کے علاوہ گزشتہ 23 اکتوبر کو سندھ بھر نے یہ میسج دے دیا ہے کامیاب ہڑتال کر کے قومی عوامی طریقے کال پہ، کہ سندھ کے لوگ نہیں چاہتے تقسیم اور بٹوارا. اور اس سے پہلے اے پی سی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر رد کر دیا ایم کیو ایم کے مطالبے کو. اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم میں وزارتوں پہ اختلاف ہو تو ایم کیو ایم صوبے کا مطالبہ کر دے. صوبے کا مطالبہ کر کے لوگوں کو لڑوانے کی کوشش ہے. اردو بولنے والے اور سندھی بولنے والے بھائی ہیں، ان کے درمیان رشتے ہیں، ان کو ساتھ رہنا ہے. ان میں ٹکراؤ ایم کیو ایم کو شاید سوٹ کرتا ہو، سندھ کے حقیقی باشندوں کو، پاکستان کے حقیقی باشندوں کو سوٹ نہیں کرتا.
1972 میں ذوالفقار علی بھٹو نے دیہی اور شہری علاقوں کو الگ کیا تھا بطور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اور 1973 میں اسمبلی سے اس کو آئینی تحفظ لایا تھا، تب تو کسی نے احتجاج نہیں کیا تھا.
دیکھیں ہم اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ دیہی اور شہری علاقوں میں تفریق ہو، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آغاز کیا تھا. جیسے ہی لیاقت علی خان صاحب آئے تھے انہوں نے کوٹا سسٹم کا آغاز کیا تھا. 5% سے 10% انہوں نے سیٹیں محفوظ کروائی تھی کہ جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے ان کو نوکریاں دی جائیں. اور یہی طریقہ کار ایویکیو پراپرٹیز میں کیا گیا کہ جھوٹے کلیموں پہ سندھ کی کروڑوں اربوں روپے کی ملکیتیں دے دی گئیں. مگر سندھ میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، میرٹ پہ جابس ہونی چاہیے، نوکریاں بکنی نہیں چاہیے. سندھی اور اردو بولنے والے میں سے جو باصلاحیت ہو اس کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے. لوکل گورنمنٹ کی الیکشنز ہونی چاہیے. جن علاقوں میں ایم کیو ایم لوکل گورنمنٹ کی الیکشن جیت کے آئے اس کو بالکل ان علاقوں میں لوکل گورنمنٹ میں رول کرنے کی ضرورت ملنی چاہیے.
کیا حرج ہے اگر انتظامی طور پر ایک الگ صوبہ بن جاتا ہے تو لوگوں کو کچھ سہولتیں ہی مل جائیں گی جو ویسے شاید اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہے؟
انتظامی بنیادوں پہ تفریق سے کیسے ملیں گی؟ میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ 1.25 کروڑ کے شہر کو 5 اضلاع کے بجائے ایم کیو ایم نے مشرف صاحب کے تعاون سے 1 ضلع بنا دیا. ان کو اگر نچلی سطح پہ اختیارات لے جانے تھے انتظامی تو لیاری کا صوبہ بننا چاہیے آپ کے خیال میں. پھر لیاری کہے کہ کراچی کا ناظم ہمیں سہولتیں نہیں دیتا تو پھر ہمیں کیا صوبہ ملنا چاہیے؟ لیاری کے علاوہ نگر پارکر اگر کہے کہ ہمارے پاس 6th largest کول ریزرو ہے تو کیا نگر پارکر صوبہ بنا دیں؟ اور تھانہ بلا خان اور احمد خان اور سانگڑ کہیں کہ ہم گیس دیتے ہیں پاکستان کی 72%، تو کیا صوبہ بن جائے؟ اور اگر تیل دیتا ہے سندھ پاکستان کا 58%، تو کیا اس کو بھی صوبہ بنا دینا چاہیے؟ جہاں جنگشائی میں یا میرے گاؤں میں یا سن میں یا نو دیروں میں کہیں بھی لوگ ٹکراؤ میں آئے چند وزارتوں پہ تو وہ کہیں صوبہ بنا دیا جائے. سندھ 5,000 سالہ سرزمین ہے ہماری، ہم کو کوئی فتح نہیں کیا گیا، مفتو علاقہ نہیں ہے. ہم اپنی رضامندی سے قرارداد پاکستان منظور کر کے پاکستان میں شامل ہوئے اور سندھ میں رہنے والا کوئی صوبہ نہیں چاہتا سوائے ان لوگوں کی ایک مخصوص ٹولی کے جو اقتدار کے لیے سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے.
جی بہت شکریہ ایاز لطیف پلیجو صاحب. یہ تھے سندھ کے قوم پرست رہنما ایاز لطیف پلیجو، جن کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کا موقف درست نہیں ہے. سندھی قوم پرست کہتے ہیں کہ گزشتہ کئی برسوں سے ایم کیو ایم اقتدار میں رہی ہے تو احساس محرومی کیسا؟ میں نے یہ سوال ایم کیو ایم کے لندن میں ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی سے کے سامنے رکھا.
دیکھیے نازیہ صاحبہ، یہ گورننگ وزارتیں اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا نہیں. میں یہاں مثال پیش کروں گا کہ پاکستان کی جو 67 سالہ تاریخ ہے اس میں کتنی مرتبہ بلوچ وزیر اعظم بنے، صدر بنے، ہر دور میں صوبہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بلوچ رہا ہے. آج بھی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ مالک صاحب ہیں جو بلوچ ہیں. لیکن کیا بلوچ عوام کی محرومی دور ہو گئی؟ کیا بلوچ عوام کو ان کے حقوق مل گئے؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ گورنر ہیں اور وہ وزیر بھی بنے، ارے صاحب ایسی بے اختیاری اگر ہو تو پھر گورنری کیا صدر کے منصب پر بیٹھا ہوا فرد بھی لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. معاملہ ہے سسٹم کو بدلنے کا جو لوگوں کا استحصال کرتا ہے، ان کے حقوق ان تک نہیں پہنچاتا. شہری سندھ میں دیکھیے یہ محرومی آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس وقت سے سلسلہ چل رہا ہے کہ جب ایم کیو ایم کا کوئی وجود نہیں تھا. آج کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ ایم کیو ایم سندھ کی تقسیم کی بات کرتی ہے. تو سندھ کی تقسیم ہم نے نہیں چاہی نہ ہم نے کی. سندھ کو تقسیم تو پیپلز پارٹی نے 1973 میں کر دیا, اس کی بنیاد رکھ ڈالی جب سندھ میں کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا اور سندھ کو دیہی اور شہری میں تقسیم کر دیا گیا کہ صاحب سندھ دیہی کے لیے ملازمتوں میں اور اعلیٰ تعلیمی میں 60% کوٹا ان کے لیے مقرر کیا جائے گا اور شہری سندھ کے لیے 40% کوٹا مقرر کیا جائے گا. لیکن کیا شہری سندھ کو وہ 40% کوٹا بھی ملا؟ کبھی وقت نکال کر سندھ سیکرٹریٹ کا دورہ کر لیجئے, گن لیجئے کہ اس میں کتنے سندھی بولنے والے ہیں اور کتنے غیر سندھی ہیں, کتنے مقامی ہیں. ذرا کراچی میں جا کر تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز سے ذرا ملاقات کر لیجیے, ان میں ذرا دیکھ لیجیے کتنے مقامی ہیں کتنے غیر مقامی ہیں. کراچی کو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہاں لوگوں پر صرف حکمرانی کرنی ہے. جب آپ لوگوں کی ان کے حقوق نہیں دیں گے, جب آپ لوگوں کو اختیارات نہیں دیں گے, جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہماری رعایا ہیں تو پھر یہ احساس پیدا ہوگا. صوبوں کے قیام کی بات تو خود پیپلز پارٹی کرتی ہے, پیپلز پارٹی کے منشور میں شامل ہے کہ صوبے بننے چاہیے. سرائیکی صوبے کی, جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد تو خود پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں پیش کی, پنجاب اسمبلی میں پیش کی. تو ہم کہتے ہیں صرف پنجاب ہی میں نہیں, پورے ملک میں مزید صوبوں کے قیام کی ضرورت ہے.
سندھی قوم پرست تو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کبھی بھی اقتدار سے محروم نہیں رہی, یہ کس قسم کے احساس سے محرومی ہے جس کی بات آپ کرتے ہیں؟
نازیہ صاحبہ, حقیقت تو یہ ہے اگر ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ 1988 میں سندھ میں حکومت میں شامل ہوئے تو 20 مہینے کے کولیشن گورنمنٹ میں تحریری معاہدے کے باوجود جس پر خود آج کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے دستخط کیے تھے, ان میں ایک شق پر بھی عمل نہیں کیا گیا. 1990 میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مخلوط حکومت میں شامل ہوتے ہیں تو اس حکومت میں شامل ہونے پر بھی ہمارے ساتھ ظلم روا رکھا گیا اور 1992 میں ہمارے خلاف جو آپریشن شروع کیا گیا برسوں تک جاری رہا, جس کے دوران ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا. ہم 97 میں دوبارہ ان کی حکومت آتی ہے اور ہم سے یہ وعدے کرتے ہیں کہ صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. ہم دوبارہ شامل ہوئے تو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ہم پر ریاستی جبر کا سلسلہ شروع کر دیا گیا, سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا. ہم پر تو ہر دور میں ریاستی جبر ہوا ہے. پاکستان کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دیجئے اس کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو جو ہمارے ساتھ ہوتا آیا ہے. کتنے صدر بدل گئے, کتنے وزیر اعظم بدل گئے, سندھ کے کتنے وزیر اعلیٰ تبدیل ہو گئے, کتنے چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہو گئے. تبدیل نہ ہوئی تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ پالیسی تبدیل نہ ہوئی کہ جو ایم کیو ایم کو ختم کرنے, جو مہاجنوں کو دبا کے رکھنے کی پالیسی ہے. ایک شہری سندھ کا ایک مینڈیٹ ہے, ایم کیو ایم کو حاصل ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک سوچ یہ ہے کہ صاحب ہم کراچی میں کسی ایک پارٹی کا کنٹرول نہیں رہنے دیں گے.
کیوں صاحب؟ قوم پرست کہتے ہیں کہ مقامی حکومت پر ایم کیو ایم کئی مرتبہ منتخب ہوئی مگر اس نے غیر سندھیوں کے لیے کچھ نہیں کیا.
یہ سراسر جھوٹ, غلط, گمراہ کن بات ہے. سٹی گورنمنٹ نے, ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ نے, ایم کیو ایم کے سٹی ناظم نے کراچی کے وہ دور دراز ساحلی علاقے جزائر کہ جن میں ایم کیو ایم کا ایک ووٹ نہیں, جو صدیوں سے پانی کی بنیادی ضرورت سے محروم تھے, ان علاقوں میں ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ نے کراچی کے سمندر کے اندر پانی کی پائپ لائن لے جا کر ان جزائر میں پانی پہنچایا. سڑک نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور لوگ اگر بیمار ہو جاتے تو میلوں دور پیدل سفر کر کے اسپتالوں تک پہنچتے اور راستے میں ہی انتقال کر جاتے. ان علاقوں میں سڑکیں بنائی ہیں, فنڈ ان کو بھی برابر دیے گئے کہ لیاری جیسا علاقہ جہاں ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا, کبھی ایم کیو ایم وہاں سے نہیں جیتی, اس لیاری کو سب سے زیادہ ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ نے فنڈ دیے اور وہ علاقہ جہاں ہمیشہ پانی کے مسئلے پر سیاست کی جاتی تھی, ایم کیو ایم کی سٹی گورنمنٹ نے اس علاقے میں پانی پہنچایا اور وہاں سے پانی کے نام پہ کی جانے والی سیاست ختم کر دی.
یہ تھے متحدہ قومی موومنٹ کے لندن میں ترجمان مصطفیٰ عزیز آبادی. بھارت کی دائیں بازو کی مودی حکومت نے امریکہ کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اربوں ڈالرز کے ٹینک شکن میزائل اسرائیل سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. خبر رساں ادارے اے ایف پی نے بھارتی سرکاری حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ حکومت نے فوج کو جدید بنانے کے لیے کئی منصوبوں کی منظوری دی ہے جن میں اسرائیل کے ساتھ 13.1 ارب ڈالرز کے میزائلوں کا سودا بھی شامل ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے نصرت جہاں کی زبانیں.
بھارتی وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق مذکورہ معاہدے 156 اسپائک میزائل اور 321 میزائل لانچر خریدے گی جن کی کل مالیت 32 ارب روپے ہوگی۔ بھارتی حکومت کی کوشش ہے کہ اپنی فوج کی طاقت میں جلد از جلد اضافہ کیا جائے اور ان دفاعی منصوبہ پر تیزی سے عمل شروع کیا جائے جن پر عمل درآمد ایک عرصے سے رکا ہوا ہے۔ اسرائیل سے اتنی بڑی تعداد میں میزائل خریدنے کا فیصلہ بھارت نے ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب گزشتہ کچھ عرصے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحد پر فائرنگ اور گولہ باری ہو رہی ہے اور چین کے ساتھ بھارتی سرحد پر بھی تناؤ کی کیفیت ہے۔ اسرائیل سے میزائلوں کی خریداری کے معاہدے کی باقاعدہ منظوری سنیچر کو وزارت دفاع کی دفاعی خریداری کونسل کے اجلاس میں دی گئی جس کی صدارت وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کی۔ اس اجلاس میں کل 800 ارب روپے مالیت کے اسلحے کے کئی منصوبے کی منظوری دی گئی ہے۔ اسپائک میزائلوں کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے چلانے کے لیے آپ کا نشانہ باز ہونا ضروری نہیں، کیونکہ یہ اپنے نشانے کو لاک کر لیتا ہے اور اس کا پیچھا کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ میزائل ایسا ہے کہ آپ اسے چلا کر بھول جائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں ہمارے پاس امریکہ سے جولین میزائل خریدنے کی پیشکش بھی موجود تھی، تاہم بھارتی فوج نے گزشتہ برس کی کامیابی سے اسپائک میزائل چلا کر دیکھ لیے تھے۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی آپ نے سنی۔ سیروین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہم جیسے پلیئر کیا نہیں کھیلے، ہم جیسے پلیئر کیا بس اپنے آپ کو گولی مار لیں۔
پروگرام کھیل کے میدان سے
Chiellini is suggesting that Luis Suarez has bit him.
ye sare wahan se marate le leke ab unko keede nazar aate hain uske andar. are bhai apna pehle system mazboot karo.
Germany have scored 7 and it is the heaviest defeat in Brazil's history.
Program khel ke maidan se.
duniya ke sare spinners ne mere se seekha hai Allah ki meharbani se aur aap wahan pe Mushtaq Ahmed ko rakh lete ho bhi zamanat hai tumhare upar.
unka agar vishwas mere upar nahi hota to ye sari cheeze میرے لائف میں نہیں ہوتی۔
جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
جوکووچ از فور ہینڈ، فیڈرر ود ا بیک ہینڈ انٹو دی نیٹس، جوکووچ از بیک ان دی گرینڈ سلام ونر سرکل۔
پروگرام کھیل کے میدان سے جمعے کی صبح جہانما میں اور جمعے کو ہی سیربین میں۔
وسط اللہ کا ریڈیو کالم بات سے بات۔
کیا اچھا زمانہ تھا جب انگریز آرام سے رنجیت سنگھ کے پنجاب کا ایک حصہ الگ کر کے شمال مغربی سرحدی صوبہ بنا لیتا تھا اور پھر اسی پنجاب کے دو مزید بکھرے کر کے دو آزاد ملکوں کو دان کر دیتا تھا۔ تالپوروں کے سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی میں غائب کر کے 88 برس بعد پھر اپنے ہیٹ میں سے کبوتر کی طرح نکال لیتا تھا اور متحدہ بنگال کو کاٹ کے پھر جوڑ کے پھر کاٹ لیتا تھا۔ گورے کی خوبی یہ تھی کہ اس نے ہاتھ کی صفائی کا فن حکیمی نسخے کی طرح اپنے کنے نہیں رکھا بلکہ کالے ورثہ کو سکھال کے گیا اور پھر کالے شاگردوں نے اس فن میں وہ ہاتھ دکھائے کہ استاد گورا بھی ششدر رہ گیا۔ مثلاً پاکستان بننے کے بعد کراچی سندھ کے نقشے سے غائب ہو کر کئی سال بعد پھر ابھر آیا۔ پھر 1955 کے کسی ایک دن مداریوں کے کنسورشیم نے 5 صوبے، وفاق کے زیر انتظام علاقے اور کاغذی خود مختار ریاستیں ہیٹ میں ڈال کے اچھے سے ہلایا اور انہیں ایک پھڑ پھڑاتا ون یونٹی مغربی پاکستانی کبوتر بنا کے مجمع پہ چھوڑ دیا۔ 15 برس بعد یہی کبوتر دوبارہ ڈال کے جو نکالا تو ہیٹ میں سے 3 پرانوں کے ساتھ ایک نیا صوبہ بلوچستان بھی برآمد ہو گیا۔ 5ویں صوبے بہاولپور کو پنجاب کی بلی کھا گئی۔ یہ تماشا جب 6ٹے صوبے مشرقی پاکستان نے دیکھا تو عددی اکثریت کے باوجود گھبرا سا گیا اور سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑ لگا دی۔ پر اب مداری بوڑھا ہو چکا ہے اور اس میں ویسا دم خم نہیں رہا۔ ہیڈ بھی تو خستہ ہو گیا ہے اور صوبے بھی اس قدر بدتمیز کہ نہ بڑوں کی عزت نہ چھوٹوں کا پاس لحاظ۔ پھر بھی تماشائیوں کے پرزور اصرار پہ مداری وفاقی اکھاڑ پچھاڑ کا کرتب دکھانا بھی چاہے تو کیسے دکھائے؟ اس نے تو خود 1973 کے آئین کی بھاری زنجیر میں ٹخنے پھنسا رکھے ہیں۔ بھلا کس لقمان نے کہا تھا کہ موجودہ صوبوں کی حدود میں تبدیلی اور نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے آرٹیکل 239 آئین میں ڈال دو؟ جو لوگ نئے صوبوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور جو مخالفت کر رہے ہیں، کیا دونوں نے آرٹیکل 239 بغور پڑھا ہے؟ پاکستان کا آئین اس وقت چار وفاقی یونٹ تسلیم کرتا ہے، لہذا نیا صوبہ یا وفاقی یونٹ بنانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، اور ترمیم کا طریقہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ اپنے الگ الگ اجلاسوں میں دو تہائی اکثریت سے نیا صوبہ بنانے کی قرارداد منظور کریں گے۔ اس کے بعد جس صوبے کی کانٹ چھانٹ مقصود ہے اس کی اسمبلی اپنے علاقے میں نیا صوبہ یا صوبے بنانے کی قرارداد دو تہائی اکثریت سے منظور کرے گی۔ جب تینوں ایوان اس نقطے پہ متفق ہو جائیں گے تب یہ قرارداد آئینی ترمیم کے بل کی شکل میں صدر مملکت کے پاس دستخط کے لیے بھیجی جاوے گی، اور صدارتی دستخط ہونے کے بعد نیا صوبہ یا صوبے وجود میں آ جائیں گے۔ پڑھنے اور سننے میں کیسا سیدھا اور آسان طریقہ ہے، پر آج کے پاکستان میں نسلی، مذہبی، علاقائی، اقتصادی، سماجی اور سیاسی وسیع القلبی کی جو شکل ہے، کیا اس کے ہوتے آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت کوئی نیا صوبہ یا صوبے ہنسی خوشی وجود میں آ سکیں گے؟ گر ممکن ہے تو بتایا جائے، نہیں ہے تو پھر یہ سارا کھیل تماشا کس کے لیے اور کیوں صاحب؟
ریڈیو کالم بات سے بات آپ سن رہے تھے وسط اللہ خان سے، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مبنی پروگرام آپ کا خط ملا۔
سامعین، کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں تہنیت نقوی، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔
تو لیجیے آج خطوں کی محفل کا آغاز بمبئی سے آنے والے ایک مکتوب سے کرتے ہیں۔
آپ کا مطلب ہے ممبئی؟
جی، میری نسل کے لیے تو وہ بمبئی ہے، نئے لوگ شوق سے اسے ممبئی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خط روانہ کیا ہے میور انڈی صاحب نے، اور یہ آپ کے سامنے پڑھا۔
جی ہاں، قیمتی کاغذ پر نستعلیق میں ٹائپ کیا گیا ہے، اور یہ خوبصورت خط پڑھنے سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے۔
دیکھنے کی چیز، اسے بار بار دیکھ، لیکن دیکھنے کے بعد ذرا پڑھ بھی دیجیے۔
کیوں نہیں، میور صاحب لکھتے ہیں، میں گزشتہ 8 برس سے آپ کا ایک خاموش سامع ہوں، اور آج پہلی بار خط لکھ رہا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد آپ کو یاد دلانا ہے کہ بھارت میں بھی آپ کی اردو سروس کے لاکھوں سامعین ہیں جنہیں آپ نے نظر انداز کر دیا ہے۔ اب تو آپ خط بیچنے کے لیے دلی والا پتہ بھی نہیں بتاتے۔ آج کے بھارت میں ہندو لوگ عام طور پر اردو سے شناسا نہیں ہیں، لیکن ہمارے والد نے ہمیں بچپن ہی سے اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، جس کے باعث ذہنی افق ہمیشہ بہت وسیع رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ آپ کی اردو سروس میں بھارت کے حالات حاضرہ کو بھی پوری اہمیت دی جاتی ہے۔ خاص طور پر شکیل اختر کا مستقل کالم دوسرا پہلو بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ میں آپ کے نمائندے پرجیش اپادھیائے جب خالص اردو میں بات کرتے ہیں تو بہت لطف آتا ہے، بالکل اسی طرح کا لطف جیسے کبھی کبھار ہندی سروس میں وسط اللہ خان کی شدھ بھاشا میں آتا ہے۔ شفیع نقی جامی تو خیر اس دوڑ میں پنڈتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان کی دہلوی اردو اور شدھ ہندی ریڈیو پر تو برسوں سے سن رہے تھے، لیکن اب ٹیلی ویژن کے سیروین میں ان کی شخصیت کے بھرپور کمالہ دیکھنے کا نادر موقع بھی مل رہا ہے۔ پاکستان کے ٹی وی ڈرامے بھارت میں بہت مقبول ہیں۔ گزشتہ برس کے خاتمے پر آپ کے یہاں سے شمائلہ خان نے پاکستانی ڈراموں کا سالانہ جائزہ پیش کیا تھا، جو کہ بھارتی فینس نے بڑے ذوق و شوق سے سنا۔ امید ہے اس برس کے اختتام پر بھی آپ اسی طرح کا ایک جائزہ ضرور پیش کریں گے۔
ایک مفصل خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ میور جی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ خطوں کی اس محفل میں کچھ مدت سے بھارت کی نمائندگی نہیں ہو رہی، اور ہم صورتحال کی بہتری کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ پاکستانی ڈراموں کا سالانہ جائزہ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی ضرور پیش کیا جائے گا۔ آپ نے شکیل اختر، برجیش اپادھیائے اور وسط اللہ خان کے کام کو جس طرح سراہا، اس پر اردو سروس کی جانب سے شکریہ قبول کیجیے، اور آئندہ بھی اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ رکھیے۔
مٹھا ٹوانا سے ہمارے بہت پرانے سامع ریٹائر رسالدار خان محمد لکھتے ہیں، میں شاید آپ کا سب سے معمر سامع ہوں، میں نے پاکستان بنتے دیکھا، پھر پاکستان ٹوٹتے بھی دیکھا۔ آج ایک سابق فوجی کے طور پر پلنگ سے لگا زندگی کے دن گزار رہا ہوں۔ اس بڑھاپے میں صرف پینشن کا سہارا ہے، لیکن مہنگائی 100% بڑھتی ہے تو پینشن میں اضافہ صرف 10% ہوتا ہے۔ ویسے کشمیر کا مسئلہ ہو یا شمالی علاقوں کا، سیلاب آئے یا زلزلہ آئے، الیکشن کرانے ہوں یا بے گھر لوگوں میں اناج تقسیم کرنا ہو، ہر کام کے لیے ساری قوم فوج کی طرف ہی دیکھتی ہے۔ لیکن اسی فوج کا ایک جوان جب بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے باعزت زندگی بسر کرنے کے لیے مناسب پینشن بھی نہیں دی جاتی۔ میری یہ اپیل برائے کرم ضرور نشر کر دیجیے۔
رسالدار صاحب، آپ اس سے پہلے بھی حکام والا کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کروا چکے ہیں اور آپ کی فرمائش پر ہم نے ایک بار پھر آپ کی اپیل نشر کر دی ہے۔
مٹھی تھر سے گنیش بلانی لکھتے ہیں، آج کل آپ کے یہاں سے نئی نئی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، لیکن ہم جیسے پرانے سامعین کے لیے شفیع نکی جامی اور وسعت اللہ خان کا دم غنیمت ہے کہ یوں ہماری کچھ دل جوئی ہو جاتی ہے۔
سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، دنیا میں سب کچھ بدل رہا ہے تو بی بی سی اردو سروس کی آوازیں بھی ضرور تبدیل ہوں گی۔ پرانی آوازوں سے آپ کی محبت قابل فہم ہے، لیکن نئے لوگ بھی آپ جیسے بزرگوں کی حوصلہ افزائی کے منتظر رہتے ہیں، انہیں فراموش مت کیجیے کیونکہ یہی آوازیں ہمارا مستقبل ہیں۔
سرگودا کے نواحی قصبے لالیاں سے محمد ہمایوں نے شکایت کی ہے کہ ان کے علاقے میں ہمارا سگنل ٹھیک طرح سے نہیں پہنچتا، اور رسول بخش بلوچ نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کے لیے ایک فنڈ قائم کیا جائے جو کہ بے روزگاری کے دنوں میں نوجوانوں کی کفالت کرے۔
سانگھڑ سے محمد طفیل لکھتے ہیں کہ بھارت میں غربت اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، وہاں عورتوں اور بچوں کو فروخت کرنے، کسانوں کے خودکشی کرنے اور رات کو سڑک پہ سونے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، لیکن ان مسائل کے باوجود وہاں کوئی کمیونٹی بھارت سے الگ ہونے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ پاکستان میں حالات نسبتاً بہتر ہیں، لیکن بلوچستان یا سندھ میں کوئی کمیونٹی لیڈر جب پاکستان سے علیحدگی کی بات کرتا ہے تو بی بی سی والے اسے مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔
بیان کرنے تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں معلومات فراہم کرنے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن مزے لے لے کر بیان کرنے کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکے۔
جی ہاں طفیل صاحب، اگر کسی علیحدگی پسند لیڈر کا بیان یا اس کے بارے میں کوئی خبر نشر ہوتی ہے تو آپ یہ کیسے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ خبر مزے لے لے کر پڑھی گئی ہے؟ کیا کبھی آپ نے کسی خبر خواہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ واہ کتنی مزیدار خبر ہے، لطف آ گیا؟
تھر سے لاکھوں موسی پوٹو صاحب لکھتے ہیں، ایک زمانہ تھا کہ رات کے گپ اندھیرے میں بھی بی بی سی اردو کا اسٹیشن تلاش کرنا مشکل نہ تھا، کیونکہ ہر نیوز ریڈر اور اناؤنسر کا ایک مخصوص انداز ہوتا تھا جو کہ بی بی سی کی تربیت کا نتیجہ تھا، لیکن اب نئے لوگ اپنے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں اور ان کے طرز گفتار پر بی بی سی کی مہر دکھائی نہیں دیتی، خاص طور پر صبح کے پروگرام میں جب نام نہاد ہلکی پھلکی گفتگو شروع ہو جاتی ہے تو بی بی سی کا مخصوص انداز رخصت ہو جاتا ہے۔
نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سکھا رہے ہیں۔ بات یہ ہے حضور کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، لیکن زندگی کا قافلہ تو رواں دواں رہتا ہے اور اس میں نئے نئے موڑ آتے رہتے ہیں۔ نشریات کی دنیا میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اور سامعین زود یا بدیر انہیں قبول کر ہی لیتے ہیں۔
ایسے ہی ایک سامع ہیں محمد خالد کالکانی جو کوہلو بلوچستان میں ہمارے پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں اور ہر نئی تبدیلی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے تازہ خط میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے آج کے دن کی تاریخ بتانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ دلچسپ اور معلوماتی ہے، اور ڈاکٹر محمد حنیف نے جب سے موسم کی پیش گوئی شروع کی ہے ہمارے کسان بھائی بے حد مسرور ہیں۔ سامعین آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام اور پیر کی صبح پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے تہنیت نقوی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ سن رہے تھے آپ کا خط ملا۔ اس وقت بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر جو خبریں سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں اس میں پہلی خبر کرکٹ کی ہے، اسپنرز کے سامنے آسٹریلوی دنیا اندھیر، پاکستان جیت گیا۔ اور دوسری خبر جو سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے، مسجد میں ریپ کرنے والے امام کو 20 سال قید۔ تیسرے نمبر پر بھارت امریکہ کے بجائے اسرائیلی میزائل لے گا، اور ایسی بہت ساری خبریں جو بی بی سی ویب سائٹ پر موجود ہیں، آپ جا کر وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھیں نصرت جہاں، اور اس ریویو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے رابن وارن، جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت دی تھی اسرار الحق نے۔ یہاں مجھے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ نقبت ملک کی زبانی۔
برطانیہ نے افغانستان میں اپنا آخری فوجی اڈہ کیمپ بیسٹین آج افغان افواج کے حوالے کر دیا ہے، جس کے بعد افغانستان سے برطانوی افواج کا انخلا حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت نے امریکہ کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے اربوں ڈالر کے ٹینک شکن میزائل اسرائیل سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ صوبے میں ایسی سوچ کے لوگ موجود ہیں جو زبردستی اپنا ایجنڈا تھوپنا چاہتے ہیں۔ یوکرین میں نئی پارلیمان کے لیے ہونے والے ہنگامی انتخابات میں یوکرین کے باشندے آج ووٹ ڈال رہے ہیں۔ تیونس میں انقلاب کی تحریک کے 4 سال بعد پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں۔ برازیل میں بھی آج لوگوں نے صدارتی انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حامی افراد نے حکومت کی تجاویز ماننے کے لیے کروائے جانے والی ایک رائے عامہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔